أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ چند خطبات میں میں نے نماز کی اہمیت کی طرف جماعت کو توجہ دلائی اور اسی تعلق میں اپنی اردو کلاس میں بھی نمازی کے متعلق باتیں بچوں کو سمجھائیں جو ان کے لیے بھی مفید تھیں اور بڑوں کے لیے بھی مفید تھیں. آج سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ادا کرتے ہوئے جماعت کو یہ مطلع کرتا ہوں کہ ان خطبات کا بہت وسیع اثر پڑا ہے اور پہلی دفعہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ میری ڈاک میں بھاری تعداد میں ایسے خطوط شامل ہیں جن میں نماز سے متعلق احباب اپنی سابقہ کوتاہیوں پر اور غفلتوں پر معافی چاہتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے ہوئے مجھے لکھتے ہیں کہ ہماری کایا پلٹ گئی ہے اور ہمارے گھر میں یوں معلوم ہوتا ہے کہ روحانیت جاگ اٹھی ہے. ہم بھی اور ہمارے بچے بھی اور ہماری بیویاں بھی جس حد تک اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے نمازوں کو سنوار کر پڑھنے لگے ہیں. اس تعلق میں بہت ہی دلچسپ باتیں بھی احباب نے لکھی ہیں کہ اس سے پہلے ان کی نماز کی کیا کیفیت ہوا کرتی تھی. بعض پڑھتے ہی نہیں تھے, بعض پڑھتے تھے تو دل نہیں لگتا تھا, خیالات کا ہجوم ہوتا تھا جو کسی اور طرف ان کو گھیر کے لے جاتا تھا. اور بعض یہ بھی لکھتے ہیں کہ ہم نماز سے ہی بددل ہو چکے تھے لیکن اچانک شعور بیدار ہوا ہے اور یوں معلوم ہوا ہے کہ ہم نے اپنی گزشتہ زندگی ضائع کر دی اور اب خدا تعالیٰ کے فضل سے ہم بڑی توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہیں. یہ بہت بڑا ایک احسان ہے خدا تعالیٰ کا کہ اس نے جماعت احمدیہ کو اس زمانے میں نماز کی طرف توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائی ہے جبکہ دنیا کی توجہات نماز سے ہٹ رہی ہیں. ظاہری نمازیں تو ادا کی جاتی ہیں مگر ان نمازوں میں مغز کوئی نہیں, اور جس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع چاہیے وہ ان کی نمازوں سے مفقود ہے. ہمیں اس سے غرض نہیں کہ کسی کی نمازوں کا کیا حال ہے, ہمیں اپنی نمازوں کی فکر کرنی چاہیے. اور یہ ہمارے واقعہ ہے کہ اس مضمون پر جتنا بھی زور دیا جائے کم ہے, زیادہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ نماز مومن کا معراج ہے, نماز مومن کی زندگی کا مرکزی نقطہ ہے. خواہ شروع میں سمجھ آئے یا نہ آئے, رفتہ رفتہ ایک وقت ضرور ایسا آ جاتا ہے کہ انسان کو اپنی نمازوں میں لذت محسوس ہونے لگتی ہے. اس تعلق میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض اقتباسات میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک دوسری خوشخبری میں جماعت کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ نماز با جماعت کا تعلق چونکہ مساجد سے ہے, اس سلسلے میں ایک مسجد کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری, یہ خوشی کی خبر عطا فرمائی ہے. یعنی مسجد دلمیال جہلم کے متعلق. آپ کو یاد ہوگا کہ 30 جون 1997 کو اس وقت جو سول جج نے جماعت کے متعلق فیصلہ کیا تھا وہ جماعت کے خلاف حکم امتناعی تھا. اگرچہ اس کا ابتدائی فیصلہ بہت مخالفانہ تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ اس فیصلہ کو سنانے سے پہلے ہی اس نے کچھ تبدیلیاں پیدا کر دیں جس کے نتیجے میں وہ مسجد کبھی بھی ہمارے ہاتھ سے باہر نہ نکلی. اگرچہ وہ جمعہ جماعت نے گلیوں میں ادا کیا, بہت روتے ہوئے گریہ وزاری کے ساتھ التجائیں کی, لیکن اس کے باوجود مسجد کا قبضہ نہیں چھوڑا اور مسلسل مخالفین کی طرف سے اس سلسلے میں کوششیں ہوتی رہیں کہ کسی طرح ان سے قبضہ نکال لیا جائے. ان کے خلاف اسی سلسلے میں مقدمہ بھی کیا گیا, لیکن 30 جون کا یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ 10 نومبر کے ایک فیصلے کے ذریعے الٹ دیا گیا. اور یہ فیصلہ ایڈیشنل سیشن جج چکوال نے کیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا دے. انہوں نے 10 نومبر کے اپنے فیصلے میں پہلے حکم امتناعی کو کلیت منسوخ کر دیا ہے. اب خدا تعالیٰ کے فضل سے یہ مسجد واپس قانونی طور پر بھی جماعت کے قبضے میں جا چکی ہے. یہ واقعہ جو 10 نومبر کو گزرا یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں, اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے دلمیال ہی کے رہنے والی ایک خاتون کو خوشخبری دی تھی کہ واقعہ اسی طرح ہوگا. اور میری مراد الحاج فضل اللہ صاحب برمنگھم کی بیگم صاحبہ فضل نور صاحب سے ہے. یہ لوگ تو اتفاق کہیں گے مگر میں اسے تقدیر الہی سمجھتا ہوں کہ 10 اکتوبر کو بروز جمعۃ المبارک جو فرائیڈے دا 10th تھا, فضل نور صاحبہ نے صبح اٹھ کر اپنی ایک رویا بیان کی جو اس طرح پر تھی کہ میں جماعت کو یہ خوشخبری دے رہا ہوں کہ گزشتہ فیصلہ منسوخ ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ نے دوبارہ دلمیال کی مسجد اہمیت دلا دی ہے. یہ 10 اکتوبر فرائیڈے دا 10th کی رویا ہے جو کچھ عرصے کے بعد فضل اللہ صاحب نے بہت سے احباب کو سنائی جن میں ملک اشفاق احمد صاحب بھی گواہ ہیں. اور اب خدا تعالیٰ کے فضل سے آج کے جمعہ پر میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے اس رویا کو بعین ہی پورا کر دیا اور فرائیڈے دا 10th کی برکات میں سے ایک یہ برکت بھی ہے کہ وہ مسجد بحال کر دی گئی. اس ضمن میں ایک ایسی افسوسناک اطلاع بھی دیتا ہوں جو افسوسناک بھی ہے مگر اپنے اندر فلاح کے پہلو بھی رکھتی ہے. یعنی چوہدری نذیر احمد صاحب ڈھوئیں کی شہادت کے تعلق میں میں جماعت کو دعا کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں. وہ علاقہ بہت ہی گندا اور قاتلوں کا علاقہ مشہور ہے جہاں یہ واقعہ گزرا. وہاں روز مرہ ایک دوسرے کا قتل ایک عام سی بات ہے اور چوٹی کے ایسے مجرم قاتل اس علاقے میں دوڑے پھرتے ہیں اور پولیس کو ان کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. ایسے ہی بدخواش ڈاکو مولویوں نے ہمارے نذیر صاحب کو شہید کیا اور اب وہ اپنے آپ کو بچانے کی خاطر تمام علاقے میں ہراس پھیلا رہے ہیں, خوف و ہراس پھیلا رہے ہیں اور احمدیوں کی زندگی اجیرم کر دی ہے. گویا اس دباؤ کے نتیجے میں وہ اپنی گواہیوں سے باز آ جائیں گے, اس مقدمے کی پیروی ترک کر دیں گے اور حکومت بھی ان کے روب میں آ کر ان کے خلاف قتل کے مقدمے کی کارروائی کو کمزور کر دے گی, یا جیسا کہ ہمارے ملک میں چلتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بعید نہیں کہ حکومت عدالت کو حکم دے دے کہ اس مقدمے کو ختم سمجھا جائے. اس دوران ہمارے جو علاقے کے اہمی ہیں ان کو قتل کی بڑی خطرناک دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں. جہاں تک اس ساری دھمکیوں اور خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش کا تعلق ہے, یہ دراصل تبلیغ سے تعلق رکھنے والی کوششیں ہیں. پاکستان میں گزشتہ دنوں جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کو بہت کامیاب تبلیغ کی توفیق ملی ہے, ایسے ایسے علاقوں میں بیعتیں شروع ہوئی ہیں جہاں پرانے زمانے میں وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ یہاں کی زمین, سخت زمین میں خدا تعالیٰ اس قدر شادابی عطا فرمائے گا کہ جماعت کی نئی نئی کونپلیں وہاں سے پھوٹیں گی. یہ ایک انقلاب کا دور ہے, جو انقلاب اس علاقے میں بھی شروع ہوا, اور اپنے قاتلوں کو بچانے کے لیے ان کی پوری توجہ اس طرف بھی ہے کہ ساری تبلیغی مہم کو جو جماعت نے شروع کر دی ہے اسے ناکام کر دیا جائے, اسے کلیتاً مفقود کر دیا جائے یا معدوم کر دیا جائے. یہ وجہ ہے جو میں آپ جماعت کو توجہ دلا رہا ہوں کہ دعاؤں میں بھی اس بات کو خوب اچھی طرح یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مبارک سال عطا فرمایا ہے جس کی بہت برکتیں ہم نے دیکھی ہیں. اس کثرت سے برکتیں نازل ہوئی ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. ان کا کچھ ذکر میں پہلے بھی کرتا رہا ہوں, کچھ آئندہ بھی انشاءاللہ, زیادہ تر تو جلسہ سالانہ پر میں کروں گا, لیکن میں اس حوالے سے جماعت کو اللہ کے حضور یہ التجا کرنے کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ ان سب مولویوں کو نامراد کر دے جنہوں نے جماعت کے خلاف یہ مہمات شروع کی ہیں, اور جہاں تک جماعت کے دائعین اللہ کا تعلق ہے میں ان سے کہتا ہوں کہ آگے بڑھتے رہیں. ویسے بھی تو اس ملک میں بے شمار قتل ہوتے رہتے ہیں, اور یہ سال تو مولویوں کے قتل کا سال ہے. جب وہ قتل کے ذریعے مردود موتیں مرتے ہیں تو جماعت کے اندر اگر ایک دو شہید بھی ہو جائیں تو ہرگز فی الحقیقت مذائقہ نہیں ہے, ان کے جانے کا دکھ ضرور پہنچتا ہے, لیکن اس سے بہتر اور کوئی موت ممکن نہیں کہ انسان شہید ہو جائے. اس لیے حتی الامکان جہاں تک بھی آپ سے ہو سکتا ہے آپ احتیاط سے کام لیں اور حکمت سے کام لیں. یہ بزدلی کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے قرآنی احکامات کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ تبلیغ میں حکمت سے کام لینا اولیت ہے, اولیت رکھتا ہے, اور سب سے زیادہ قرآن کریم نے تبلیغ کے دوران حکمت پر زور دیا ہے. اس میں, اس حکمت میں یہ بات داخل ہے کہ اپنی جان سے انسان نہیں ڈرتا بلکہ لوگوں کے روحانی فائدہ کی خاطر ایک مہم کو اس طرح چلانا چاہتا ہے کہ لوگ نہ ڈر جائیں. جو احمدی بے دھڑک تبلیغ کرتا ہے ظاہر ہے کہ وہ ڈرتا نہیں, لیکن یہ خوف اس کو ضرور دامنگیر رہنا چاہیے کہ تبلیغ اس طرح بے دھڑک نہ ہو کہ وہ لوگ جو ابھی جماعت میں شامل نہیں وہ ڈرنے لگ جائیں اور ان کی راہ میں یہ شہادتیں روک بن جائیں. بس یہ ایک پل صراط ہے جس پر سے ہمیں گزرنا ہے. غیر اللہ کے خوف سے کلیتاً پاک رہتے ہوئے اللہ کی خاطر بنی نوع انسان کی ہدایت کی خاطر ایسا طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ لوگ احمدیت سے ڈر کر نہ بھاگیں, یا اگر یہ دعا بھی ساتھ کی جائے کہ ان کے دلوں کے خوف خدا دور فرما دے, وہ بھی بے دھڑک ہو کر آگے بڑھیں. اور اگر شہادتیں پہلے احمدیوں کے مقدر میں ہیں وہ بھی شہادتوں کے لیے اپنے آپ کو کھلا آمادہ پائیں اور دل میں اس کے لیے جوش رکھیں. ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں, چنانچہ کئی نو احمدی شہید ہوئے ہیں جن کے علم میں تھا کہ یہ جرم یعنی اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننے کا جرم لوگوں کی نگاہ میں ایسا بھیانک ہے جس کے نتیجے میں انسان بعض انسانوں کو جانیں کھو دینی پڑتی ہیں. یہ جانتے ہوئے اس بات کا اقرار کرتے ہوئے کہ ہاں یہ رستہ کٹھن ہے, انہوں نے پھر بھی دعاؤں کے لیے خط لکھے, دعائیں اس دعا کے ساتھ خط لکھے, دعا کی التجا کے ساتھ خط لکھے کہ خدا تعالیٰ میں اسلامی شہید ہونے کی توفیق بخشے. بس یہ نئے نئے سلسلے چل پڑے ہیں, نئے طریق پر روحیں بیدار ہو رہی ہیں. عمومی طور پر تو یہی دعا ہے جو ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے, اے اللہ ہمیں حکمت کے ساتھ خدمت کی توفیق عطا فرما, ایسی حکمت کے ساتھ لوگوں کو تیری راہ کی طرف اپنی راہ کی طرف بلانے کی توفیق عطا فرما کہ اس کے نتیجے میں لوگ جوق در جوق آئیں اور ان کی راہیں روک ہی نہ جا سکیں. یہی دعا ایک کامل دعا ہے میرے نزدیک اس پہلو سے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارا کام جاری رہے گا اور بزدلی پیدا نہیں ہوگی. نماز کے تعلق میں جیسا کہ میں نے عرض کیا, بہت سے احباب خط لکھ رہے ہیں, بہت سے بچے بھی خط لکھ رہے ہیں, اور معلوم ہوتا ہے کہ ایک ولولہ سا پیدا ہو گیا ہے دنیا جماعت میں, اور یہ دور جو ہے وہ آئندہ بہت ہی ببرکت ادوار کو جنم دے گا, ان کو پیدا کرنے کا موجب بنے گا. ابھی بھی ہم اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا شمار نہیں کر سکتے, جب دیکھتے ہیں تو فی الحقیقت روحیں سجدہ کرتی ہیں خدا تعالیٰ کو, ایسا سجدہ جو روح کی پاتال تک خدا سے مطمئن ہونے کے نتیجے میں ہوتا ہے. اللہ سے ہر انسان کو مطمئن تو رہنا چاہیے, لیکن بعض دفعہ زبانی اطمینان کا اظہار کیا جاتا ہے, مگر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ روح اپنے پاتال تک یعنی اپنی آخری انتہا تک خدا تعالیٰ سے راضی ہو جاتی ہے. اسی کو راضیت مرضیہ کے ذریعے مخاطب کیا جاتا ہے. اب حالات ایسے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کی رضا اس طرح کثرت کے ساتھ احمدیوں کو اور احمدیوں کے دلوں کو اپنی لذت سے مغلوب کر رہی ہے, اور یہ سلسلہ آئندہ اور بہت سی برکتوں کا موجب بننے والا ہے. اس لیے اس نماز کے سلسلے کو جاری رکھیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ خدا تعالیٰ کے کس قدر بے پایا احسانات ہم پر نازل ہو رہے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جن اقتباسات کو میں پڑھ رہا تھا, اب میں ان میں سے پہلا اقتباس جو میرے سامنے ہے وہ شروع کرتا ہوں. فرمایا, جس طرح بہت دھوپ کے ساتھ آسمان پر بادل جمع ہو جاتے ہیں اور بارش کا وقت آ جاتا ہے, ایسا ہی انسان کی دعائیں ایک حرارت ایمانی پیدا کر دیتی ہیں اور پھر کام بن جاتا ہے. نماز وہ ہے جس میں سوزش اور گدازش کے ساتھ اور آداب کے ساتھ انسان خدا تعالیٰ کے حضور میں کھڑا ہوتا ہے. سوزش اور گدازش جو بے چینی پیدا کرتی ہیں, ایک آگ سے دل میں لگ جاتی ہے, اس کے تعلق میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ادب کی طرف توجہ دلائی ہے. یہ بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے عرفان کا ایک ثبوت ہے, ورنہ عام طور پر یہ تحریر اس طرح نہیں ملتی. ہر انسان یہی کہتا ہے کہ جو سوزش اور گدازش سے دعائیں کی جائیں وہ قبول ہوتی ہیں, اس لیے سوزش اور گدازش سے اپنی نمازوں کو سنواریں. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں, سوزش اور گدازش کے ساتھ اور آداب کے ساتھ انسان خدا تعالیٰ کے حضور میں کھڑا ہوتا ہے. ادب کے پہلو کو اس سوزش کے جنون کی حالت میں نظر انداز نہیں کرتا, ورنہ سوزش کی حالت میں انسان بعض ایسے مطالبے کر بیٹھتا ہے, اس رنگ میں مطالبے کر بیٹھتا ہے جو ایک اعلیٰ مقتدر ہستی کے سامنے ایک قسم کی بے ادبی بن جاتے ہیں. جب انسان بندہ ہو کر لاپرواہی کرتا ہے, یعنی مگر ایسا ہو کہ جب انسان بندہ ہو کر لاپرواہی کرتا ہے تو خدا کی ذات بھی غنی ہے اور ہر ایک امت اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک اس میں توجہ اللہ قائم رہتی ہے. یہاں انفرادی نمازوں کی بجائے قومی طور پر امتوں کے زندہ ہونے کا ذکر فرما رہے ہیں اور زندہ رہنے کا ذکر فرما رہے ہیں. اس پہلو سے اس اقتباس کو میں نے سب سے پہلے رکھا ہے کہ یہ جماعتی زندگی سے تعلق رکھتا ہے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہر ایک امت اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک اس میں توجہ اللہ قائم رہتی ہے. ایمان کی جڑ بھی نماز ہے. اور بعض بیوقوف کہتے ہیں کہ خدا کو ہماری نمازوں کی کیا حاجت ہے. ایمان کی جڑ نماز ہے, لیکن نماز ایمان کو پیدا کرتی ہے. یہ تضاد کیا ہے؟ ایمان کی جڑ نماز ہے اور نماز ایمان ہی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. یہ مضمون خدا تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع میں یوں سمجھا دیا کہ ایک ایمان کی حالت ایمان بالغیب کی حالت ہوتی ہے. جن لوگوں کو ایمان بالغیب نصیب ہو یقیمون الصلاۃ, وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں. لیکن ایک ایمان نماز میں سے پھوٹتا ہے, وہ ایمان بالغیب نہیں رہتا. وہ ایسا ایمان ہے جس میں انسان خدا کو اپنے سامنے دیکھ رہتا ہے, اور اگر دیکھ نہیں سکتا, یا یہ کہنا چاہیے حدیث کے مطابق کہ یہ محسوس کرتا ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو سنوارتا ہے. اگر یہ محسوس نہ کر سکے تو خود خدا کو دیکھے اور دیکھے کہ وہ سامنے ہے, تو پھر اس کی نماز میں وہ تقویٰ کی حالت قائم رہتی ہے جس کے بغیر نماز قائم نہیں ہو سکتی. اللہ دیکھتا ہے, یہ احسان کا مضمون ہے. اور یہی وجہ ہے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس عظیم کلام میں بار بار یہی فرمایا, سبحان من یرانی سبحان من یرانی. اور یہ حالت بتا رہی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام فی الحقیقت ہمیشہ نمازی کی حالت میں رہتے تھے, کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احسان کے مضمون کو نماز سے باندھا ہے اور فرمایا کہ احسان کی اول حالت یہ ہے کہ گویا تم دیکھ رہے ہو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. اور اس خدا کے دیکھنے میں بہت مزے مزے کی باتیں شامل ہیں. اللہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ کیسے نماز پڑھ رہا ہے. جب کسی پیارے کی طرف توجہ ہو اور یہ یقین ہو کہ وہ دیکھ رہا ہے, تو دل کی عجیب کیفیت ہو جاتی ہے. بس دیکھنے کا مضمون ہے جو نماز سے بہت گہرا تعلق رکھتا ہے. اور اس مضمون پر جتنا بھی بیان کیا جائے کم ہوگا. چنانچہ میں نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نظم کے تعلق میں کثرت سے بعض خطبات میں, بعض تقاریر میں, بعض گفتگو کے دوران یہ باتیں بھی بیان کیا ہے کہ سبحان من یرانی کے اندر بڑے مضامین شامل ہیں. کثرت کے ساتھ انسان کی زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہیں آتا جب وہ بے خبر ہو سکے. جس کو ہر وقت دیکھا جا رہا ہو, اس میں جرأت کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ گناہ میں مبتلا ہو؟ لیکن اس سے بہت پڑھ کر یہ مضمون ہے جو پیش نظر رہنا چاہیے کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو محبت سے دیکھ رہا ہے. جب یہاں پہنچتے ہیں تو نماز کی کایا پلٹ جاتی ہے. انسان ایسی نمازیں پڑھے کہ خدا کی پیار کی نمازیں نظریں پڑھنے لگیں. اور یہ حالت اگر زندگی بھر اسی طرح رہے تو وہ زندگی نماز بن جاتی ہے. یہی مضمون ہے جس کو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق میں یوں بیان فرمایا گیا, قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی. تو کہہ دے کہ میری نماز, دوست اس طرح توجہ رکھیں, بیمار ہو جاتے ہیں لوگ, حرج نہیں, ٹھیک ہو, ابھی ٹھیک ہو جائیں گے. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی, محیایا و مماتی کو صلاتی و نسکی سے اس طرح باندھا ہے کہ ایک چیز کے دو نام ہیں, یعنی میرا مرنا جینا تو نماز ہے, ساری زندگی نماز بن چکی ہے. یہ وہ حالت ہے جس حالت کی طرف حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ان الفاظ میں اشارہ فرماتے ہیں, سبحان امی رانی, جو بھی میں سوچتا ہوں, جو بھی میں کرتا ہوں, جو کچھ میں خدا کے حضور عز اور انتہائی تذلل کے ساتھ عرضداشت کرتا ہوں, ان سب باتوں پر اللہ کی نظر ہے, میری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے, میری دشمنوں سے خود نپٹتا ہے, میں سویا رہوں تو وہ جاگتا رہتا ہے, وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی نظر مجھ پر ہے. اس کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے اپنی نمازوں کو سنواریں, اور یہ ایک بڑا لمبا سفر ہے. یہاں پہنچ کر مجھے تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اکثر جو میرے مخاطب ہیں ان کو علم نہیں کہ کتنا مشکل کام ہے. مشکلوں سے گھبرانا بھی نہیں چاہیے, لیکن مشکلوں کو نظر انداز کر کے انسان سمجھے کہ بہت آسان راہ کی طرف بلایا جا رہا ہے, یہ درست نہیں ہے. یہ راہ آسان ہو سکتی ہے اسی صورت میں کہ اللہ اس راہ کو آسان کرنے کا فیصلہ فرما دے, اور یہی بات ہے جس کی طرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے توجہ دلائی ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تیری ہی عبادت کریں گے, کسی اور کی طرف نہیں دیکھیں گے, لیکن ایاک نستعین بڑا مشکل کام ہے, تیری مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے. بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پر فرماتے ہیں, خدا, بعض لوگ بے وقوف کہہ دیتے ہیں کہ خدا کو ہماری نمازوں کی کیا حاجت ہے. خدا کو حاجت نہیں, ہمیں خدا کی حاجت ہے جو ہمیشہ رہے گی, اور یہی عبادت کا مفہوم ہے جس پر میں پچھلے خطبے میں روشنی ڈال چکا ہوں. مگر یہ حاجت روائی خدا ہی کرے گا, اور اسی سے التجا کرتے رہنا چاہیے کہ وہ ہماری مدد فرمائے, ورنہ جیسا کہ نماز کے متعلق میں اور اقتباس آپ کے سامنے رکھوں گا, بعض لوگ اس کو سن کر خوف سے کانپنے لگیں گے کہ یہ نمازیں ہیں جو ہمیں ادا کرنی ہیں, کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو سنوارتے ہوئے ان نمازوں کے مطابق بنا لیں جن کی توقع حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جماعت سے رکھتے ہیں. یہاں مختصر آپ فرماتے ہیں, خدا کو حاجت نہیں مگر تم کو تو حاجت ہے کہ خدا تعالیٰ تمہاری طرف توجہ کرے, یہ وہی توجہ, احسان والی توجہ ہے. خدا کی توجہ سے بگڑے ہوئے کام سب درست ہو جاتے ہیں. نماز ہزاروں خطاؤں کو دور کر دیتی ہے اور ذریعہ حصول قرب الہی ہے. یہ ملفوظات جلد 7 صفحہ 378 سے اقتباس لیا گیا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام متقی کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں, متقی کی دوسری صفت یہ ہے, یقیمون الصلاۃ, یعنی وہ نماز کو کھڑی کرتے ہیں. متقی سے جیسا ہو سکتا ہے نماز کھڑی کرتا ہے, یعنی کبھی اس کی نماز گر پڑتی ہے پھر اسے کھڑا کرتا ہے, یعنی متقی خدا تعالیٰ سے ڈرا کرتا ہے اور وہ نماز کو قائم کرتا ہے. اس حالت میں مختلف قسم کے وساوس اور خطرات بھی ہوتے ہیں جو پیدا ہو کر اس کے حضور میں حارج ہوتے ہیں. یہ وہ سلوک کی راہ ہے جس میں سے ہم سب کو گزرنا پڑتا ہے, اور کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ میں نے نماز شروع کی ہے بڑے خلوص اور توجہ سے, اور مختلف قسم کے وساوس ہیں جو پریشان کیے رکھتے ہیں, کوئی نہ کوئی دنیا کا جھگڑا سامنے آ جاتا ہے, کوئی فکر, کوئی غم, کوئی تمنا دل پر قبضہ کر لیتی ہے اور بار بار نماز سے توجہ ہٹتی ہے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام یہ فطرت کا راز آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ ایسا ہونا لازم ہے, یہ ضروری نہیں کہ آپ کے ایمان کی خرابی کے نتیجے میں ایسا ہو. اگر ایسا نہ ہوتا تو خدا تعالیٰ نماز کو کھڑی کرنے کا حکم نہ دیتا, جو بعض لوگوں کے لیے زندگی بھر کا مسئلہ ہے. اس لیے دو باتیں ہیں جن پر آپ کو توجہ دینی چاہیے. ایک تو یہ کہ نماز ضرور گرتی رہے گی اور لمبے عرصے تک ایسا ہوتا رہے گا, اور ہر دفعہ آپ کو توجہ دے کر محنت کر کے اس کو کھڑا کرنے کی کوشش کرنا ہوگی. مایوسی کی وجہ نہیں, مایوسی کا مقام نہیں, مگر خوف کا مقام ضرور ہے. اگر ایسی نماز جو گرتے گرتے گر ہی پڑے اور انسان اس سے غافل ہو جائے تو یہ تما کا مقام نہیں کہ انسان سمجھے کہ ہاں میں ٹھیک ہو جاؤں گا, یہ خوف کا مقام ہے کہ انسان سمجھے کہ میں تو مر چکا ہوں. یہ نماز جس میں انسان کے دل کا احساس مر جائے اور وہ بے خوف ہو جائے, نمازیں پڑھتا ہے, ٹکرے مارتا ہے, واپس چلا جاتا ہے, ساری عمر بعد انہوں نے نمازیں پڑھی اسی طرح پڑھی, ان کو پتہ ہی نہ لگے کہ میری نماز وہ نماز ہے ہی نہیں جو خدا چاہتا ہے, اور ہر نماز میں دنیاوی خیالات کو گھیرے رہیں, اگر اس حالت تک انسان پہنچ جائے تو پھر وہ نماز انسان پر لانتیں ڈالنے لگتی ہے, اور اللہ کا کلام ایسے انسان پر لانتیں ڈالتا ہے. ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. تو یہ مقام کے یہ صورت حال کہ نماز بار بار گرتی ہے, اس صورت سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں. خوف زدہ اس بات سے ہونا چاہیے کہ کیا ہم واقعتاً اس گرتی ہی نماز کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں. اگر کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ خدا تعالیٰ بالآخر تمہاری تضرعات کو سنے گا اور تمہاری مدد کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائے گا. بس میں امید رکھتا ہوں کہ جماعت اس مضمون کی باریکی کو سمجھتے ہوئے اس طرح نماز کو کھڑا کرنے کی کوشش کرے. اب حضرت مسیح علیہ السلام کا باقی اقتباس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. متقی خدا تعالیٰ سے ڈرا کرتا ہے, یعنی یہاں اس کو یہ خوف ہے کہ میری نماز کھڑی نہیں ہو رہی, میں کروں کیا. وہ نماز کو قائم کرتا ہے. اس حالت میں مختلف قسم کے وساوس اور خطرات بھی ہوتے ہیں جو پیدا ہو کر اس کو اس کے حضور میں حارج ہوتے ہیں. میں کہا ذرا پانی گرم دے دوں, اور نماز کو گرا دیتے ہیں. لیکن یہ نفس کی اس کشاکش میں بھی نماز کو کھڑا کرتا ہے, گرتے ہوئے دیکھتا ہے لیکن ہمت نہیں ہارتا. کبھی نماز گرتی ہے مگر یہ پھر اسے کھڑا کرتا ہے, اور یہی حالت اس کی رہتی ہے کہ وہ تکلف اور کوشش سے بار بار اپنی نماز کو کھڑا کرتا ہے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس کلام کے ذریعے ہدایت کرتا ہے. جس کلام کی طرف اشارہ ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مضمون ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام بیان فرما رہا ہے. اس وقت بجائے یقیمون الصلاۃ کے ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ اس کشمکش اور وساوس کی زندگی سے نکل جاتے ہیں. یعنی وہ انسان جو عمر بھر یہ کوشش کرے گا, اس کی عمر میں کبھی ایسا وقت بھی آئے گا کہ یہ ساری کوششیں اس کی ماضی کی ایک بھیانک خواب بن جاتی ہیں, اور اس خواب کی بہترین تعبیر ظاہر ہوتی ہے. یعنی بقیہ زندگی پہلی زندگی سے ایک بالکل مختلف زندگی ہو جاتی ہے. وہ وقت ہے جب کہ نماز میں لذت آتی ہے. اب میں آپ کو اس ضمن میں یہ بات سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ نماز میں لذت گرتی ہوئی حالت میں بھی آ جایا کرتی ہے, اور وہی لذت ہے جو بڑھتے بڑھتے بالآخر اس حالت پر پہنچ جاتی ہے کہ صرف لذت ہی رہ جاتی ہے اور تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے. اس لیے یہ انتظار نہ کریں کہ نماز کو کھڑا کر رہے ہیں اور کبھی بھی لذت محسوس نہ ہو اور سمجھیں کہ آخر لذت آ جائے گی. یہ جھوٹ ہے. نماز کو اللہ تعالیٰ مختلف وقتوں میں انسان کے لیے لذت کا موجب بناتا رہتا ہے, اور خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ لقمے ہیں جو کھلائے جاتے ہیں تو انسان کی ہمت بڑھتی ہے. اگر بارہا یہ لقمے نہ کھلائے جائیں تو ایسے انسان کی کوششیں وہ سمجھتا بھی ہو کہ کامیاب ہیں, حقیقت میں عکارت جائیں گی. نماز کو کھڑا کرنے کے دوران آپ کو وہ لذت محسوس ہونی چاہیے جو انسان کو اس وقت ہوتی ہے جب اس کا خیمہ جھکڑ چلنے کے نتیجے میں گر جاتا ہے, اور پھر وہ اس کو کھڑا کر کے کچھ دیر اس میں آرام کرتا ہے. وہ آرام کی حالت لازماً اس تجربے کے دوران محسوس ہونی چاہیے, اور یہ حالت بڑھتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ گرا ہوا خیمہ ایک دفعہ کھڑا ہوتا ہے, پھر دوبارہ, یہاں تک کہ انسان اسے اور زیادہ مضبوط رسوں سے باندھتا ہے اور مضبوط میخوں سے زمین میں گاڑتا ہے. تب وہ خیمہ ہمیشہ کے لیے اطمینان کا موجب بن جاتا ہے اور بیرونی مصائب سے بچا لیتا ہے. بس اپنی نماز کو بار بار کھڑا کریں اور امید رکھیں کہ بالآخر ہمیشہ کے لیے آپ کو نماز میں لذت اور طمانینت نصیب ہوگی, مگر اس سے پہلے وہ آثار ضرور ظاہر ہوں گے جن کو دیکھ کر آپ کہہ سکتے ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میں خدا کے فضل کے ساتھ کامیاب ہو جاؤں گا. فرمایا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس کلام کے ذریعے ہدایت عطا کرتا ہے, اس وقت بجائے یقیمون الصلاۃ کے ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ اس کشمکش اور وساوس کی زندگی سے نکل جاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اس غیب کے ذریعے انہیں وہ مقام عطا کرتا ہے جس کی نسبت فرمایا ہے کہ بعض آدمی ایسے کامل ہو جاتے ہیں کہ نماز ان کے لیے بمنزل غذا ہو جاتی ہے. اور آپ نے دیکھا کلام مسیح موعود علیہ السلام کس طرح بیچ میں اللہ تعالیٰ اس غیب کے ذریعے انہیں وہ مقام عطا کرتا ہے. یعنی پہلے جو تقویٰ کی حالت تھی وہ ایک غیب کے ایمان کے ذریعے قائم رہی, اور اس غیب کی حالت کو پھر تبدیل کر کے خدا حاضر ہو جاتا ہے, اور جب خدا اس غیب کو حاضر میں بدل دے وہ حالت ہے جو ہمیشہ کے لیے اس کے سامنے حضوری قائم رہتی ہے, کبھی کسی لمحہ پھر مٹتی نہیں ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے حضرت مسیح علیہ السلام کا کلام پڑھتے ہوئے کہ وہ اندھے مولوی جو اس کلام کے سخم کی تلاش میں عمریں گزار دیتے ہیں, ضائع کر دیتے ہیں, ان کو دکھائی نہیں دیتا کہ یہ ایک عارف باللہ اور کامل عارف باللہ کا کلام ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر اس طرح چلتا ہے کہ سر منہ بھی اعتراض نہیں کرتا, کہیں کوئی فرق نہیں کرتا. بعض آدمی ایسے کامل ہو جاتے ہیں کہ نماز ان کے لیے بمنزلہ غذا ہو جاتی ہے, اور نماز میں ان کو وہ لذت اور ذوق عطا کیا جاتا ہے جیسے سخت پیاس کے وقت ٹھنڈا پانی پینے سے حاصل ہوتا ہے. یہ ذوق ہر کس و ناقص کو اپنی نمازوں کو سنوارنے کے دوران نہیں ملا کرتا. ہاں کبھی کبھی واقعتاً نماز یوں لگتا ہے جیسے ٹھنڈا پانی پی کر اپنی پیاس بجھائی جا رہی ہے. وہ اضطرار کی حالت کی نمازیں بھی ہوتی ہیں, اور اس کوشش کے دوران بعض دفعہ خدا تعالیٰ اپنی رحمانیت کا ایسا جلوہ دکھاتا ہے انسان کو, اور اس کے احسانات کی طرف انسان کی توجہ اس طرح پھر جاتی ہے کہ اس وقت واقعتاً نماز یوں معلوم ہوتا ہے جیسے کسی سخت پیاسے نے بہت ٹھنڈے پانی کا گلاس منہ سے لگا لیا ہے اور وہ ختم کرنے کو دل نہیں چاہتا. جب ایک دفعہ سحری ہو جائے تو پھر دوبارہ اس کی پیاس بھڑک اٹھتی ہے, پھر سحری ہو جائے پھر اس کی دوبارہ پیاس بھڑک اٹھتی ہے. جیسے سخت پیاس کے وقت ٹھنڈا پانی پینے سے حاصل ہوتا ہے کیونکہ وہ نہایت رغبت سے اسے پیتا ہے اور خوب سیر ہو کر حظ حاصل کرتا ہے, یا سخت بھوک کی حالت ہو اور اسے نہایت ہی اعلیٰ درجے کا خوش ذائقہ کھانا مل جائے جس کو کھا کر وہ بہت ہی خوش ہوتا ہے, یہی حالت پھر نماز میں ہو جاتی ہے اور نماز اس کے لیے ایک قسم کا نشہ ہو جاتی ہے. اب وہ نماز ایک قسم کا نشہ ہو جاتی ہے جس کے بغیر وہ سخت کرب اور اضطراب محسوس کرتا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ جب دو نمازوں کے درمیان انسان ہمیشہ وقت گزارتا ہے تو سخت کرب اور اضطراب کی حالت میں گزارتا ہے, ہرگز نہیں. نشہ کی مثال دے کر ایک بہت ہی لطیف مضمون پیدا فرما دیا گیا ہے. ایک نشئی کو جب نشہ کی وہ دوا مل جائے جسے اب ہم ڈرگ کہتے ہیں آج کل, جس سے اسے نشے کی حالت پیدا ہو جائے, تو اس نشے کی حالت یہ نشے کی حالت فوراً زائل نہیں ہوا کرتی. کچھ عرصے کے بعد پھر وہ بھوک چمکتی ہے, جیسا کھانا کھانے کے بعد کچھ عرصے تک انسان سیر ہی رہتا ہے, پانی پی کر کچھ عرصے تک انسان سیر ہی رہتا ہے. یہ نہ سمجھیں کہ دو نمازوں کے درمیان ہر وقت ایک ابتلا سا آیا ہو, سب سخت کر کی حالت ہو. یہ حالت ایسے نہیں ہوا کرتی. حضرت مسیح علیہ السلام کے اقتباسات کو جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, غور سے سنیں, غور سے سمجھیں, تو بات بالکل کھل جاتی ہے کہ پیاس بھی مٹ جایا کرتی ہے, بھوک بھی مٹ جایا کرتی ہے, نشہ بھی اتر جایا کرتا ہے, مگر پھر بھڑکتا ہے. نشہ بھی بھڑکتا ہے, پیاس بھی بھڑکتی ہے, بھوک بھی بھڑکتی ہے. تو اس طرح بار بار انسان خدا کی طرف لوٹتا ہے, اور یہی حکمت پانچ نمازوں میں ہے. انسان پانچ وقت, وہ انسان جس کو توفیق ہو, پانچ وقت کھاتا بھی ہے, اور پانچ وقت ایسے لذت کے مشروب پیتا بھی ہے جس کو توفیق ہو کہ اس کی روح سرور پاتی ہے. لیکن جسے لذت کے مشروب پینے کی توفیق نہ ہو, بڑی ہوئی پیاس ہر پانی کو سب سے زیادہ لذیذ مشروب بنا دیتی ہے. اس لیے غریبوں کے لیے کوئی محرومی نہیں ہے. ہر شخص دن کے وقت ٹھنڈے پانی کا لطف اٹھا سکتا ہے, اور اگر ٹھنڈا پانی نہ بھی نصیب ہو تو جب پیاس بھڑک اٹھے تو ہر پانی ٹھنڈا لگتا ہے. ہر پانی انسان اس طرح پیتا ہے کہ اس کی ڈیک نہ ٹوٹے. پنجابی میں ڈیک ٹوٹنا کہتے ہیں, یہ چاہتا ہے پیتا ہی چلا جائے. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیں کس طرح مختلف مثالیں بیان فرما کر نماز کے مضمون کو ہم پر کھول دیا ہے. فرمایا اس میں کوئی تکلف, اس کی محبت اللہ تعالیٰ سے محبت ذاتی کا رنگ رکھتی ہے. جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے, اللہ تعالیٰ سے ایک ذاتی محبت پیدا ہو جاتی ہے, اس میں کوئی تکلف اور بناوٹ نہیں ہوتی. کوشش کر کے اس محبت کو زندہ نہیں رکھنا پڑتا, وہ محبت آپ کو زندہ کرتی ہے اور آپ کو زندہ رکھتی ہے. اور ایسے محبوب سے ہر وقت چمٹا رہنا بھی ممکن نہیں ہے. انسان لازماً ان محبوبوں سے جدا بھی تو ہوتا ہے, لیکن جتنی لمبی جدائی ہو اتنا ہی ملنے کا زیادہ مزہ آتا ہے. یہ کیفیت ہے جو نمازوں کی صورت میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس طرح پیار سے ملاتی ہے کہ جیسے محبوب کو قریب سے دیکھنے سے انسان لذت پاتا ہے, ویسا ہی نماز کے دوران اپنے اللہ کو اپنے قریب دیکھ کر انسان لذت پاتا ہے. فرماتے ہیں جس طرح پر حیوانات اور دوسرے انسان, یہ تو میں پہلے بیان کر چکا ہوں, یہ تحریر پڑھنی شد باقی تھی. معقولات اور مشروبات اور دوسری شہوات میں لذت اٹھاتے ہیں, اس سے بہت بڑھ کر مومن متقی نماز میں لذت پاتا ہے. اب یہ لفظ شہوات ہے جس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے, کیونکہ جتنے عارفین ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ دنیا کی کسی چیز میں وہ لذت نہیں ہے جو انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھنے کے بعد اس کے قرب سے لذت پاتا ہے. اب بعض نادان اور بے وقوف یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسانی شہوات میں اس سے زیادہ لذت ہے, حالانکہ اس مضمون کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھوک ہو, پیاس ہو یا جنسی خواہش ہو, یہ ساری چیزیں ایک طلب کے پیدا ہونے اور بعد میں اس کے مٹنے کا نام ہے. ہر لذت ایک طلب کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. اگر وہ طلب نہ رہے تو لذت پیدا ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے اگرچہ ہم بظاہر کھانے کی بات کرتے ہیں, پینے کی بات کرتے ہیں, جنسی لذات کی بات کرتے ہیں, لیکن یہ مرکزی نقطہ ان سب میں مشترک ہے. طلب ہے تو مزہ ہوگا, طلب نہیں ہے تو مزہ نہیں ہوگا. اور جتنی طلب زیادہ ہوگی اتنا مزہ دوسرے مزوں پر غالب آتا چلا جائے گا. بس نعوذ باللہ من ذالک, اللہ تعالیٰ کا شہوت نفسانی سے تو کوئی تعلق نہیں اور کھانے سے بھی تو اس کا کوئی تعلق نہیں, پینے سے بھی کوئی تعلق نہیں. یہ مادی چیزیں ہیں جو مادی حاجات کو پورا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں, مگر یہ راز ہمیں سمجھا دیتی ہیں کہ طلب ہوگی تو مزہ ہوگا, طلب نہیں ہوگی تو مزہ نہیں ہوگا. اب پیاس کو دیکھ لیں, جس کی پیاس بجھی ہوئی ہو ویسے ہی بیٹھا ہو, اس کو زبردستی ٹھنڈا پانی بھی دیں گے تو وہ نہیں پیے گا. اگر اس نے اپنے مرضی کا مشروب پی لیا ہو, مثلا پیاس تو اتنی نہیں ہے مگر کوکا کولا کا شدائی ہے, تو آخر ایک وقت آ جائے گا کہ کوکا کولا دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا, کوئی ضرورت محسوس نہیں کرے گا. اب زبردستی گلاس دیں تو اس کو پرے پھینک دے گا. یہ ہم نے اپنے بچوں میں کئی دفعہ دیکھا ہے کہ جس نعمت سے ان کو سیری ہو چکی ہو, وہ نعمت اگر بار بار بھی پیش کی جائے تو وہ نہیں پسند کرتے. بعض مہمانوں کو کوئی نعمت کی چیز انسان تکلف کے ساتھ یا اس خواہش کے ساتھ کہ وہ خوش ہوں, زیادہ لذت حاصل کریں, بار بار چیز پیش کرتے ہیں. کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ ان کے چہرے پر کوئی تھکاوٹ کے آثار آ جاتے ہیں. شروع شروع میں تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں کوئی ضرورت نہیں, لیکن تھوڑا سا ہاتھ بھی بڑھا دیتے ہیں, جس سے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی حیا کی وجہ سے انکار کیا تھا. ایک کچھ عرصے کے بعد ان کے انکار میں ایک قسم کی سختی سی پیدا ہو جاتی ہے. اس وقت شرافت کا تقاضا ہے کہ انسان رک جائے. لیکن ہمارے بعض خدمت کرنے والے ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں کہ باہر سے معزز مہمان تشریف لائے ہوئے ہیں, ان کا چہرہ دیکھتے ہی نہیں, وہ واقعتاً نہیں چاہتے کہ ان کو کچھ چیز پیش کی جائے, بار بار پھر وہی چیز پیش کیے چلے جاتے ہیں. آخر مجھے روکنا پڑتا ہے, بس کرو کافی ہو گئی ہے, اب نہیں برداشت کر سکتے. اور تو یہ ایک ایسا مضمون ہے جس کا خدا تعالیٰ کی ذات سے مادی طور پر تو کوئی تعلق نہیں ہے, مگر روحانی طور پر یہ تعلق ہے کہ جب پیاس بجھ جائے گی تو خواہش نہیں رہے گی, اور جب پیاس ہوگی تو اس خواہش کے پورا ہونے کے نتیجے میں لذت پیدا ہوگی. اس لذت کو جو بھی آپ نام دے دیں, جنسی لذت کہیں یا خوراک کی لذت کہیں, مرکزی نقطہ ایک ہی رہتا ہے, کوئی فرق نہیں. بس اللہ تعالیٰ کے پیار کی حاجت دل میں پیدا ہو جائے اور وہ حاجت بڑھ جائے تو وہ روحانی لذت اتنی غالب آ جاتی ہے کہ ساری مادی لذتیں اس کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتی. جب مقابل پر آئیں تو بالکل گر کر ذلیل ہو جاتی ہیں. بس یہ نہ سمجھیں کہ خدا تعالیٰ ہماری مادی لذتیں پوری کرتا ہے. مادی لذتوں کی طرح ہمارے دل میں ایک طلب پیدا ہوتی ہے اس کے لیے, اور جب وہ طلب پیدا ہو جائے تو ہر دوسری مادی لذت اس کے سامنے حقیر اور بےمانی ہو کے دکھائی دیتی ہے, بےمانی ہو جاتی ہے. فرماتے ہیں, یعنی حضرت مشیر صاحب فرماتے ہیں, نماز کے ادا کرنے سے اس کے دل میں ایک خاص سرور اور ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے جس کو ہر شخص نہیں پا سکتا, اور نہ الفاظ میں یہ لذت بیان ہو سکتی ہے. اور انسان ترقی کر کے ایسی حالت میں پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اسے ذاتی محبت ہو جاتی ہے, اس کو نماز کے کھڑے کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی, اس لیے کہ وہ نماز اس کی کھڑی ہی ہوتی ہے, ہر وقت کھڑی ہی رہتی ہے. اس میں ایک طبی حالت پیدا ہو جاتی ہے, اور ایسے انسان کی مرضی خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق ہوتی ہے. یہ پہچان ہے جو بہت ہی ضروری ہے. ہر انسان کی مرضی ہمیشہ خدا کے موافق نہیں ہوا کرتی, اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا عارفانہ مضمون بیان فرمایا ہے کہ ہمیں اپنی نمازوں کی پہچان کی چابی پکڑا دی, اور خدا تعالیٰ سے ذاتی محبت کی پہچان سمجھا دی. فرمایا اس محبت کی پہچان یہ ہے کہ انسان کی مرضی خدا کی مرضی کے تابع ہو جاتی ہے. یہ وہ مضمون ہے جس کو ہر عاشق سمجھ سکتا ہے جس نے کبھی بھی عشق کیا ہو. وہ چیزیں جو دوسروں میں اس کو بری لگتی ہیں, اگر اپنے محبوب میں وہ چیز پائے تو ویسا ہی بننے کی کوشش کرتا ہے, اور اس کی رضا کی لذت اس کی رضا کی لذت بن جاتی ہے. یہ تجربہ سچے عشاق ہی کو نصیب ہو سکتا ہے, اور اگر ایسا نہ ہو تو محبت میں خامی ہے. بس اللہ تعالیٰ کی محبت کی پہچان یہ سمجھا دی کہ آپ کی روزمرہ کی رضا ہمیشہ اس کے مطابق ہو. اگر مطابق ہوگی تو آپ کی ساری زندگی نماز بن جائے گی. نماز کی حالت میں اجنبیت پیدا ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ رضا باری تعالیٰ آپ کی اپنی رضا بن گئی ہے. اور اس رضا کا نام مقبول نماز ہے. اس پر آپ غور کر کے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ زندگی بھر جس کو اپنے محبوب کی رضا پر چلنا آ گیا ہو وہ اس کے سوا اور کیا چاہے گا. کیسے وہ چیزیں اس کی توجہ محبوب سے ہٹائیں گی جو دنیا کی مجبوریاں بھی ہوا کرتی ہیں, مگر وہ ہٹایا نہیں, توجہ نہیں ہٹایا کرتی. مثلا بھوک لگتی ہے تو آپ کھانا کھائیں گے, مگر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس کھانا کھانے کو جو حلال اور طیب ہو اللہ نے اپنی رضا کی چادر پہنا دی ہے. اور ایاک نستعین کا مضمون اس طرح بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ ہماری بعض مادی خواہشات کو اللہ تعالیٰ نے کلیتاً نظر انداز نہیں فرما دیا. ایسے میرے لیے فقیر ہو جاؤ کہ تمہیں اپنی ذات کی کوئی ہوش ہی نہ رہے. ہماری ساری ذاتی زندگی کو خدا تعالیٰ اپنی محبت کے تابع پھر بحال فرما دیتا ہے, اور فرماتا ہے کہ اس طرح تم اپنی زندگی گزارو کہ تمہاری ساری زندگی میری رضا بن جائے اور وہ لذت دوہری ہو جائے جو عام دنیا کے انسان کو اکیلی لذت کے طور پر محسوس ہوتی ہے. یہی نقطہ ہے جس سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو لقمہ دینے کی مثال کے طور پر بیان فرمایا ہے, جسے میں بارہا آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں. کہ آپ نے فرمایا اگر کوئی خدا کی خاطر بیوی کے منہ میں لقمہ بھی ڈالے تو یہ اس کی عبادت ہے. یعنی نماز کی حالت میں اس وقت بھی باہر نہیں نکلتا, حالت میں سے اس وقت بھی باہر نہیں نکلتا, اور وہ لذت اپنی جگہ قائم رہتی ہے. ہر شخص جس سے اپنی بیوی سے پیار ہوگا اگر محبت کے اظہار کے طور پر اس کے منہ میں لقمہ ڈالے گا اسے مزہ تو ضرور آئے گا, لیکن اگر یہ دیکھ رہا ہو یہ جانتا ہو کہ اس وقت میرا محبوب اعلیٰ حقیقی محبوب بھی مجھ پر پیار کی نظر ڈال رہا ہے, تو دنیا والے کی لذت کے مقابل پر یہ لذت اندازہ کرو کہ کتنی بڑھ جائے گی. بس اپنی نمازوں کو سنواریں, جہاں تک ممکن ہے سنواریں, اس مضمون کو ہلکا نہ سمجھیں. اس میں بہت ہی مشکل راہیں آئیں گی, مگر خدا تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے اور دعائیں کرتے ہوئے آگے بڑھیں. باقی مضمون میں انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا. آج وہاں نشان ڈال لیں, کیونکہ گزشتہ دفعہ پھر غلطی ہو گئی تھی. لائیں ذرا قلم دے, میں ابھی ڈال دیتا ہوں. یہاں تک
دلم بھر جائے.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.